قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات الله عليه وسلم.
صل على محمد وعلى محمد.
تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار کے لیے، ان کے آبا و اجداد کے لیے، ان کے برادر معظم کے لیے، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن والحسین علیہم السلام وجعلنا وإیاکم ان شاء اللہ من الطالبین بصرهما مع ولیهما الامام المهدی من آل محمد. اما بعد، شکر خداوند حسن مجتبیٰ کے ساتھ پھر خدا نے اتنا موقع عطا کیا کہ آج پھر حاضر ہوئے. یقیناً انسان ساری زندگی اگر ان دو عظیم شخصیات کو یاد کرتا رہے کہ جن کو آج دعائے ندبہ میں آپ نے یاد کیا ہوگا، عین الحسن و عین الحسین، قسم بخدا تاریخ و تاریخ، انسان تو انسان، کائنات میں کوئی ایسی شے شاید نہ ہو کہ جو ان دو عظیم ہستیوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں فریاد کنہ اور گریہ کنہ نہ ہو. حد تو یہ ہے کہ اگر سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ
والسلام
تو شہیدوں کے سید و سردار آپ کی ذات مقدس کو قرار دیا گیا، اور شہیدوں کے سید و سردار جس کی اطاعت میں 10 سال رہے، اس شخصیت کو ابو محمد کے نام سے یاد کیا گیا. اور میں ہر سال آپ کی خدمت میں اس عشرے میں ایک آدھ جملہ لازماً کہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تقابل کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امام اور یہ امام دونوں برابر ہیں. تقابل کی کیفیت ہمارے اور آپ کے عنوان میں نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا کام تو فضیلت امام کو بیان کرنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بس اسی میں اگر انسان روایت کا انتخاب کرتے ہوئے کچھ شملے ادا کر دے تو نجات کا سامان ہو جائے گا. اتنا بلند مقام ہے جنت کے جوانوں کے سردار. آغوش رسالت میں بیٹھ کر مسائل بیان کرنے والے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک جملہ قرآن مجید سے ہمیشہ بیان کیا جاتا رہا، بیان کیا جاتا رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں، پروردگار عالم نے دو طرح کے انسان بنائے، ایک وہ جو محتاج علم ہیں اور ایک وہ جو محتاج علم نہیں ہیں. ایک وہ جو متعلم ہو سکتے ہیں اور ایک وہ جو معلم ہیں. دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی خلقت برابر نہیں ہے، دونوں کا عنوان برابر نہیں ہے. پروردگار نے جسے معلم بنایا ہے وہ معلم ہے، پڑھانے کے لیے آیا ہے، اور جسے متعلم بنایا ہے وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں کن عالماً او متعلماً. عام زندگی میں انسان کو علم سے اتنی محبت ہونی چاہیے یا عالم بنیے یا طالب علم بنیے، اس کے سوا کچھ اور نہ بنیے گا. سلوات پڑھے محمد والے. اور صرف ایک اشارہ اور کرتے ہوئے کہ علم کی منزلیں ہیں، جب انسان کسی ابتدائی منزل پر پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. یہ علم کی پہلی منزل ہے. عجیب سی بات ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں سب کچھ پڑھ گیا ہوں. اس کے بعد جب اور آگے بڑھتا ہے تو پھر کہتا ہے نہیں، کچھ میں جانتا ہوں کچھ میں نہیں جانتا ہوں. اور پھر جب بالکل علم کی آخری منزل پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. اس لیے آپ نے بڑے بڑے مراجع عظام کو طالب علم کہتے ہوئے اپنے لیے خود کو طالب علم کہتے تھے. درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے، مرجع تشیع جہان بن گئے، اپنے آپ کو طالب علم کہتے رہے. جیسے آقا سیستانی کا اپنا جملہ کہ میں اس قوم کا خادم ہوں حاکم نہیں. سلوات پڑھے محمد والے. اسی انداز سے امام کے علم کی باتیں ہم روز بیان کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، کتاب کا حوالہ ہے ہدایت الحزینی، اور اس کو دوسری کتاب سے ریفر کیا گیا مدینۃ المعاجز، معجزات کا شہر. ایک مرتبہ ایک صاحب روانہ ہوئے عرابی تھے حج کے لیے، اور حج کے لیے جب روانہ ہوئے تو اپنے علاقے سے حج پر جانا اس زمانے میں کام ہوتا تھا. آج کل کام وام نہیں ہے، آج کل تو بہت آسان ہے حج پہ جانا. اور جب حج پر جا رہے تھے راستے میں کتنے منزلیں ہوتی تھیں، قیام کرنا پڑتا تھا. ایک منزل پر بہت بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ کھانے کا سامان نہیں مل رہا تھا. اتفاق سے دیکھا کہ شتر مرغ کے انڈے کسی کونے میں اس نے دیے ہوں گے، رکھے ہوں گے. انہوں نے کچھ انڈے اٹھائے اور اس کو فرائی کیا، اس دور میں جیسے کھائے جاتے تھے، اس طرح آگ جلائی جاتی ہوگی. بہرحال اسے پکا کے کھا لیا. تب کی بات ہے جبکہ وہ عرابی میقات سے آگے بڑھ چکا تھا اور حالت احرام میں تھا. حالت احرام سے پہلے باتیں اور ہیں، حالت احرام کے بعد مسائل اور ہو جاتے ہیں. بندہ وہی ہے، البتہ حالت بدلنے سے مسئلے بدل گئے، احرام سے پہلے اور احرام کے بعد. اب جب انہوں نے یہ شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھا لیے حالت احرام میں، تو باقی ساتھیوں نے کہا تم نے تو گڑبڑ کر دی، کہ اب تو تم پر کفارہ واجب ہو گیا. اب کفارہ تو واجب ہو گیا لیکن کیا واجب ہوا یہ کون بتائے؟ گئے حج کے لیے، حج کیا، اور حج کرنے کے بعد واپس پلٹ کر آئے مدینہ منورہ، اور اس عربی شخص نے پوچھا مدینہ منورہ میں کہ رسول خدا کا جانشین کون ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں. اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جانشینی ایک ظاہری ہوئی ہے اور ایک اصلاً تھی، ہوئی نہیں اصلاً تھی اور ہے اور رہے گی. تو ظاہری جانشینی جو تھی ان کے پاس یہ پہنچ گئے کہ یہ صاحب جانشین، اور ان کے پاس اس وقت تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے خاص خاص نام آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں. اس زمانے کے جو معتبر لوگ حکومت کی نگاہوں میں سب بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ جانشین پیغمبر کون ہے؟ کہ یہ جو بیٹھے ہوئے سب. کہا مجھے آپ سے فتویٰ لینا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم مسلسل دو تین دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت اور علم کو الگ کر دیا گیا تھا. مجھے آپ سے فتویٰ لینا ہے کیونکہ آپ جانشین پیغمبر ہیں. میں نے حالت احرام میں کیا فتویٰ لینا ہے کہ میں نے حالت احرام میں غلطی سے شتر مرغ کے انڈے بھون کر کھا لیے تھے، کفارہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بھائی آپ لوگ بتائیں، آپ اصحاب رسول ہیں، اللہ اکبر، جیسے اوپر بیٹھنے والے ویسے نیچے بیٹھنے والے، نہ ادھر علم نہ ادھر علم، نہ ادھر جواب نہ ادھر جواب، جب ہو گئے لاجواب، جواب کون دے گا؟ اس نے کہا کہ بھائی میرا مسئلہ حل کرو، آپ سب کے سب دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ اللہ کے رسول کے جانشین فلاں صاحب ہیں، اور آپ سب بیٹھے ہوئے صاحب رسول کہلاتے ہو اپنے آپ، بتاؤ مسئلے کا حل کیا؟ ایک صاحب بول اٹھے، کہنے لگے بھائی عرابی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے، البتہ مدینے میں ایک صاحب رہتے ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، تو چلو تم بھی وہاں چلو، ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تمہارے بہانے ہمیں بھی مسئلہ معلوم ہو جائے گا، تمہارے بہانے ہمیں بھی مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ چلیے سب پہ سب چل دیے، اور دروازہ کس کا تھا جا پہنچے؟ ہمیشہ ایک ہی در کھلا رہتا تھا، سائلین کے لیے بھی کہ جو آئے ہو محتاج، اور طالب علموں کے لیے بھی جو آئے ہو علم لینے کے لیے، ایک ہی در تھا، مال بھی وہیں سے ملتا تھا اور علم بھی وہیں سے ملتا تھا۔ پہنچ گئے دروازے امیر المومنین پر، امام کو گھر سے باہر بلوایا گیا، امام باہر تشریف لائے، پورا مجمع، اب سمجھے کابینہ کے سارے اراکین آئے ہوئے ہیں، بتائیے اب مسئلے کا حل۔ امام باہر آئے، ساتھ میں حسن بھی باہر آ گیا، اور امام نے عرابی کا مسئلہ سنا، اتنا آسان مسئلہ ہے، بہت غور کیجیے گا، اتنا آسان مسئلہ ہے، اس آسان مسئلے کا جواب تو یہ میرا بچہ دے سکتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، سفید داڑھیوں والے، بڑے بڑے سجدے کے نشانات والے، اور اللہ کے رسول کے جانشینی کا دعویٰ کرنے والے، کیا عمر ان کی ہوگی، کیا عمر اس معصوم کی؟ اب ظاہر طور پر عربی کہتا ہے یہ عجیب بات، چیخ اٹھا، یہ کیا مذاق ہے، جب ان بڑوں کو نہیں معلوم ہے تو اس بچے کو کیا معلوم ہوگا؟ مسئلہ وضو کا نہیں ہے، مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ تیمم کا نہیں ہے، مسئلہ حالت احرام میں کفارے کا ہے۔ امام نے بڑے اطمینان سے ارشاد فرمایا، عرابی مت گھبرا، اس سے پوچھ کے تو دیکھ، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ مسئلہ جانتا کہ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، مولا نے کیا انداز اختیار کیا کہ دنیا کو سمجھا دیا کہ جو علی کے گھر میں بچہ بھی ہو وہ ان کے بڑوں سے بہتر۔ تلوار پڑے گا، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا حسن کو بولنا نہیں آتا تھا، شرماتے بہت تھے، لا حول ولا قوت، شرمائے وہ اس کو تم اپنے جیسا سمجھو، یہ تو حق بولتا ہے کہ علی جیسا ہے، اور مولا کائنات کے سامنے کسی مسئلے کا جواب دینا اندازہ کی اس بات کا، اگر مجھ جیسے کسی ادنا سے طالب علم کو کسی عالم کے سامنے بٹھا دیا جائے، اور پھر عالم کی موجودگی میں مجھ سے مسئلہ پوچھا جائے، تو میں بار بار پلٹ پلٹ کے عالم کو دیکھوں گا میں صحیح بول رہا ہوں کہ اشتباہ کر رہا ہوں کہ غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا اعتماد، کانفیڈنس مولا امام کے اس انداز سے تھا کہ آپ نے فرما دیا، سب کے سب موجود ہیں، بڑے بڑے افراد اس زمانے کے، کبار صحابہ جو کہلاتے، اور پھر ارشاد فرمایا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں اے عرابی برادر، تم نے حالت احرام میں شتر مرغ کے جتنے انڈے توڑ کر بھون کر کھائے تھے، اتنی تعداد میں تمہیں تعداد تو یاد ہوگی نا, کتنے انڈے توڑے تھے. اتنی تعداد میں اونٹنیاں لو, ان اونٹنیوں کو اس طرح سے اونٹوں سے متصل کرو کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے, اور جب اونٹنیاں حاملہ ہو جائیں اور جو ان سے ولادتیں ہوں ان اونٹنی کے بچوں کو لے جا کر خانہ کعبہ کے صحن میں یعنی کہ مکہ المکرمہ میں ان کی قربانی پیش کرو کفارے کے طور پر. جتنے تعداد میں انڈے استعمال کیے تھے اتنی تعداد میں اس عمل کو انجام دو. اب بعض روایات میں کہ عرابی نے پوچھا یا بعض روایات میں خود مولا حسن کے لیے مولا متقیان نے انٹرپ فرمایا درمیان میں, بیٹا حسن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بعض اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں. تم نے کہا فیگر جتنے انڈے کھائے ہو, تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ساری اونٹنیوں کے حمل کامیاب نہ ہوں. ارشاد فرمایا بابا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جتنے انڈے توڑے سب کے اندر پرندے مکمل نہ مر سکتے ہوں, جیسے وہاں امکان ویسے یہاں امکان. تلوار پڑے محمد اب یا تو یہ عرابی کا سوال تھا بیچ میں یا مولا متقیان کا مداخلت کا انداز تھا اور سمجھانا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جواب رٹا دیا ہو, نہیں, وہ جواب کی علل بھی جانتا ہے, جواب کی جو فلسفیانہ گفتگو وہ بھی جانتا ہے. عرابی نے جب یہ مسئلہ سنا تو کہنے لگا حق تو یہ ہے کہ خلافت آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اللہ اکبر, جو نہ جانتے ہیں ان کو بٹھا دیا گیا, جو جانتے ہیں وہ گھر میں سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اسی انداز سے امام کی خدمت میں لوگ آتے رہے, استفادہ علم کرتے رہے. اور اب آئیے اس علم کے بیان کے ساتھ ساتھ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں تعبیر خواب کا عنوان لیے ہوئے ہیں. دو ہمارے عناوین ہیں, ایک علم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ایک تعبیر خواب. تعبیر خواب کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں اور بیان ہوں گی انشاءاللہ. پورے قرآن مجید میں چار مقامات پر خوابوں کی کیفیت کو انبیاء سے ربط دیا گیا. ان میں سے ایک سورہ یوسف ہے اور ایک سورہ صافات ہے, تیسرا سورہ انفال ہے اور چوتھا سورہ فتح. ان چار سوروں میں گرچہ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے مقامات پر ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جو خواب کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے, جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب آپ نے اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کیا تھا تو صندوق میں بند کرنے سے پہلے تو قرآن کہتا کہ ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی. تو آپ کو یاد ہوگا آج سے تین دن پہلے ہم نے سورہ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی تھی, آیت نمبر 51. اس میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ خدا کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر تین طریقے ہو سکتے, یا وحی کے ذریعے کرتا ہو, یا کرتا ہو پردے کے پیچھے سے, یا رسول بھیج کر اپنے اشارے پہنچاتا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کیسے آئی ہے؟ وحی کا ایک طریقہ ہے الہام. الہام کی ایک کیفیت حالت خواب میں پیغام کا پہنچا دیا جانا, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے فرزند کے ذبح کرنے کا جو پیغام ملا وہ بذریعہ خواب ملا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں پیغام ملے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی خواب میں پیغام ملا. اور آج ایک اور خواب اس سے ہٹ کر, اور یہ خواب گرچہ قرآن میں بیان نہیں ہوا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خواب حقیقتاً ایک ایسی عظمت کا حامل خواب قرار پایا. چلیے عظمتوں کا بیان بعد میں کرتے ہیں، پہلے خواب بیان کر دیں. حضرت عبد المطلب کا نام اصل گرامی ہے جناب شیبۃ الحمد، اور اب فرش ادا کی برکت سے تاریخیں بیان ہوتی رہتی ہیں. عبد کہتے ہیں غلام کو، مطلب آپ کے چچا کا نام تھا، اور اس لیے آپ کو عبد المطلب کے نام سے منسوب کیا گیا کہ آپ کے چچا آپ کو آپ کی ننیہال سے لے کر جب مکے میں داخل ہوئے تھے تو اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور پہلی مرتبہ اس سن و سال میں اس حسین بچے کو جناب مطلب کے ساتھ جب مکے کے لوگوں نے دیکھا تو بے ساختہ ایک جملہ زبان پر آیا کہ مطلب مکے میں آئے ہیں باہر سے اور ساتھ میں ایک غلام لے کر آئے ہیں. یہ پھر یاد دلا دوں، لفظ غلام عربی زبان میں بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کی مثالیں بیان کی. مگر لفظ غلام مطلب نہیں ہے، لفظ عبد المطلب اصل نام ہے شیبۃ الحمد، اور شیبۃ الحمد کا ترجمہ ہے ایسی بزرگی جو قابل تعریف. صلوات پڑھے محمد والے. کبھی بال سفید ہو جاتے ہیں نزلہ زکام کی بنیاد پر، کبھی بال سفید ہوتے ہیں کمزوری وجود کی بنیاد پر، بڑھاپا آ گیا بال سفید ہو گئے. تو یہ بالوں کی سفیدی بیماری کی بنیاد پر ہو کہ کمزوری کی بنیاد پر قابل تعریف نہیں ہے. یہ بچپن سے ایسے تھے کہ ان کے سر میں ایسا لگتا تھا جیسے چاند ہی چمک رہی ہے، شیبۃ الحمد. مگر یہ شیبہ ان کے بالوں کی سفیدی نہ تو کسی بیماری کی بنیاد پر تھی اور نہ ہی کمزوری یا بڑھاپے کی علامت تھی، بس یہ بات کافی ہے. جو خود شیبۃ الحمد ہو اس کا پوتا ہی تو محمد ہوگا، اس کا پوتا ہی تو علی ابن ابی طالب ہوگا. اللہ اکبر، شیبۃ الحمد. اب انہوں نے خواب دیکھا تھا. آپ کو یاد ہے کل ہم نے آپ سے کہا تھا خواب دیکھنے والے کی حیثیت کے اعتبار سے خواب مختلف ہوتے ہیں. ان کی حیثیت سردار مکہ ہے، ان کی حیثیت انبیاء کے وارث، ان کی حیثیت اوصیاء انبیاء میں آپ کو شامل کیا گیا. تو آپ کی حیثیت کے اعتبار سے آپ نے خواب دیکھا، اور کیا خواب دیکھا؟ کہ کوئی آپ سے کہتا ہے، اگر حضرت موسیٰ کی ماں سے کوئی کہے کہ تم اپنے بچے کو ڈال دو صندوق میں رکھ کر پانی کے اندر، تو حضرت موسیٰ کی ماں عمل کر دیں. اور اگر ختمی مرتبت کے دادا سے کوئی کہے کہ جاؤ زمزم کھودو، قسم بخدا آج جتنا مکہ المکرمہ میں زمزم موجود ہے، یہ زمزم اصلا حضرت اسماعیل والا نہیں ہے، حضرت عبد المطلب کا شاخ ثانہ ہے، ان کا مرہون منت ہے. اگر عبد المطلب نہ ہوتے تو ماں باد دفن زمزم امت کو زمزم کبھی میسر نہ ہوتا. اب پیجئے زمزم اور کہیے شکریہ عبد المطلب. سلوات پڑھے محمد والے. میں نے تو آپ سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، صرف خواب نہیں تھا، خواب پر عمل بھی کرنا تھا. پھر یاد دلا دوں آپ کو خواب کی چار قسمیں. ایک خواب خواب امر ہے، تو آپ کو امر دیا گیا تھا کہ کام کرنا ہے. اور پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، خواب تین طریقوں پر، تین قسموں میں تقسیم ہے خواب. امام فرماتے ہیں خواب کی پہلی قسم ہے محکم خواب، خواب کی دوسری قسم متشابہ خواب، خواب کی تیسری قسم ہے احلام ازغاس، پریشان حال خواب. ایک محکم خواب، ایک متشابہ خواب، اور ایک پریشان حال خواب. بہت غور کیجئے گا، محکم تو بات واضح ہے، جس میں بالکل کلیئر ہو کہ آپ نے بیٹا ذبح کرنا ہے، آپ نے بیٹے کو پانی کے اندر باکس میں ڈالنا ہے، آپ نے زمزم ڈھونڈ کر اس کا کنواں کھودنا ہے۔ محکم متشابہ کہ جہاں پر ایک سے زیادہ معنی خواب کے ہو سکتے ہیں، اور ابھی متشابہ خوابوں کے حوالے سے بات شاید آج شروع نہ ہو، بعد میں شروع ہوگی۔ تیسرا مسئلہ پہلے بیان کر دیتا ہوں، یہ ہے احلام و ازغاس، ایسے خواب کے جو پریشان حال ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پریشان حال خواب چار قسم کے لوگ دیکھتے ہیں۔ پریشان حال خواب جو ہے وہ چار قسم کے لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم مفسدین، فساد پیدا کرنے والے۔ فساد پیدا کرنے والوں کے خواب جب بھی ہوں گے نہ محکم ہوں گے نہ متشابہ ہوں گے، ان کے خواب جب بھی ہوں گے تو احلام و ازغاس ہوں گے۔ یزید کا خواب، اس کے باپ کا خواب، جتنے صاحب فساد ہیں،
اللہ کی لعنت،
چاہے اڈیالہ جیل میں کسی غیر شریف کا خواب، سلوات پڑھے محمد والے، ٹھیک، جتنے فساد پیدا کرنے والے۔ خواب کی تیسری قسم میں امام فرماتے ہیں چار قسم کے لوگ ہی خواب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کا شراب پینے والے۔ شراب پینے والوں کے خوابوں کو امام نے فرمایا کہ ان کے خواب نہ محکم ہو سکتے ہیں اور نہ متشابہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جب بھی خواب دیکھیں گے تو احلام ازغاس ہوں گے، ٹھیک۔ تیسرا کہ جو شراب پینے والا، فساد پیدا کرنے والا، اور خدا کے بارے میں عقیدہ باطل رکھنے والا، جب بھی خواب دیکھے گا، یعنی مشرک کافر جب بھی خواب دیکھیں گے تو ان کے خواب ہمیشہ خواب احلام و ازغاس ہوں۔ چوتھا اور آخری، اپنے واجبات کو چھوڑ دینے والا، اپنے واجبات کو چھوڑ دینے والا۔ ہو سکتا ہے ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں جو آپ کے اذہان میں سوال نہ آئی ہوں، پیشن گوئیوں کے حوالے سے، بعض غیر مسلموں کے خوابوں کے حوالے سے، انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو باتیں اور کھل کے سامنے آئیں گی۔ لیکن اگر خواب کی بات ہم کرتے ہیں کہ خواب انسان کو دیکھنے کا ارادہ کر کے سوئے، تو طریقہ بیان کیا گیا، الوات پڑھیں محمد والے، اور پھر ایک ایک بات کو روایتوں نے سمجھایا کہ خواب دیکھنے کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، بال ارادہ انسان کا خواب دیکھنے کے ارادے سے سونا۔ اس میں محمد ابن سیرین کا بھی حوالہ ہے، جناب دانیال علیہ السلام کا بھی حوالہ ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ کہ جو باقاعدہ خواب دیکھنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ باوضو ہو کر سوئے، نمبر ایک۔ نمبر دو، داہنی کروٹ لے کر سوئے۔ اس سے پہلے ہم اشارہ کر چکے بعض مجالس میں کہ اسلام اتنا مقدس مذہب ہے کہ اس نے لباس پہننے کے آداب بھی بتائے، ہم عمل نہ کریں وہ اور بات ہے، ہمارے جو لائف اسٹائل اس کے لحاظ سے عمل ممکن نہ ہو الگ بات ہے، لیکن لباس کا پہننا اور لباس کا اتارنا، نئے لباس کا انتخاب کرنا، اس پر دعا پڑھ کر ہمیشہ کے لیے عبادت کا ثواب لکھوا لینا، حد تو کہ اگر آپ، اب تو زمانہ ختم ہو گیا ورنہ ایک برحال دور تھا، شاید ابھی کوئی ہو آپ میں سے باقی، جو آنکھوں میں سرما لگاتے، تو سرما لگانے کے بھی آداب لکھے شریعت نے، کہ دہانی آنکھ میں سرما لگائی یہ تو انداز الگ ہے، بائیں لگائی اس تو انداز الگ ہے، کہیں چار ہیں کہیں تین ہیں، اسی انداز سے اگر آپ تعبیر بیان کر رہے ہیں اور درمیان میں کوے کی آواز آ جائے تو تعبیر میں فرق سلوات پڑے محمد و آل محمد. یہ میں ٹوٹکے بیان نہیں کر رہا کہ جی کوا بول رہا تھا تو مہمان گھر پر آئے گا، یہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ جو تعبیر خواب کے فن کے ماہرین لکھا وہ بیان کر رہا ہوں. اب ایک روایت بڑی دلچسپ ہے، روایت یہ کہ اگر کوئی انسان خواب دیکھے اور خواب بھول جائے تو معبر کے پاس ایک صلاحیت ہے کہ وہ بھولے ہوئے خواب کو بھی اس کی تعبیر دے سکتا ہے. خواب دیکھنے والا خواب بھول گیا اور پہنچا معبر کے پاس، اب لازم ہے کہ معبر کے پاس پہنچے اور معبر کو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کری خبر، کہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ علم جعفر اور علم عداد بھی معبر کے شرائط میں سے، اس کے علوم میں سے بعض نے اسے لازم قرار دیا کہ علم جعفر بھی جانتا ہوں معبر اور علم عداد بھی جانتا ہوں. علم العداد یعنی کہ جتنے حروف تہجی عربی کے اعتبار سے تمام میں ہر حرف کا اپنا ایک نمبر ہے، اس کو اس کا عدد کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر خواب دیکھنے والا خواب دیکھ کر بھول گیا، یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ خواب بھولنے کے بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ کون کون لوگ خواب دیکھ کر بھول جاتے ہیں. تو خواب کا بھولنا بھی ایک موضوع ہے اور خواب بھولنے کے بعد خواب کو معلوم کرنے کا بھی طریقہ ہے. امام فرماتے ہیں اگر خواب بھول گئے اور آپ معبر کے پاس پہنچے تو معبر کو چاہیے کہ پوچھے خواب دیکھنے والے کا نام کیا، آپ کا نام کیا کہا، میرا نام ہے محمد علی. ٹھیک، اب معبر کی ذمہ داری کہ میم ہے میم دال عین لام یہ ان تمام تر حروف تہجی کے آداد کو لکھیں گے جمع کر لیں اور جمع کر کے اس میں سے نو مائنس کر دے. امام فرما رہے ہیں جو حاصل جمع آئے اس میں سے نو مائنس کر دے، اور نو مائنس یعنی ایک شکل بنانے کے بعد علم العداد میں ایک حاصل جمع ہے، ایک اس کے بعد ایک نمبر پہ لے کے آنا ہے، مثلا 12 ہے 3 کر لیجئے، 15 ہے 6 کر لیجئے، 5 اور 1 6، 11 ہے 1 اور 1 2. پھر امام فرماتے ہیں مائنس 9 کرنے کے بعد اب جو تم جمع کرو گے اسے تو یا یہ 9 ہوگا یا یہ 8 ہوگا، 7 ہوگا، 6 ہوگا، 5 4 3 2 1. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرماتے ہیں اگر 9 مائنس کرنے کے بعد اب جو آپ کے پاس نمبر آیا وہ اگر 9 بنا ہے تو یہ امام نے قرآن کی آیت پڑھی، تس اتو رہتن، 9 ہیں ایسے قبیلے، 9 ہیں ایسے جماعتیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے تھے. امام نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کہ اگر 9 نکل آئے سمجھو کہ اس دیکھنے والے نے کوئی برا خواب دیکھا. 9 مائنس کرنے کے بعد باقی جمع میں اگر 9 بچ جائے برا خواب دیکھا ہے، 8 بچ جائے تو پھر امام نے آیت پڑھی وہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جناب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے اور آپ کی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح کا ارادہ جناب شعیب نے فرمایا تھا آپ سے، تو جو مہر کی بات آئی تھی وہ قرآن کی آیت کیا ہے، ثمانیہ حجیج، 8 8 سال میرے گھر میں خدمت کرو گے اور اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے. فرمایا اگر 8 بچتا ہے تو قرآن کی آیت کا عنوان ہے کہ 8 یا تو یہ سفر کرے گا یا خدا اسے اولاد صالح عطا کرے گا یا مہر یعنی عورت سے شادی کرے گا. کیا مطلب؟ اس نے خواب میں پھر وہی دیکھا ہے جو آیت بتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر امام نے فرمایا 7 دیکھا ہے تو پھر وہ اصحاب کہف میں کتنے لوگ تھے؟ ان میں ایک کتا تھا. اس آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا کہ اس نے جو خواب میں دیکھا ہے تو حیوانات کو دیکھا, ایک کتا, باقی 6 یا 7 افراد تھے اصحاب کہف. پھر فرمایا کہ اگر 6 بچے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ پروردگار زمین و آسمان کو 6 دن میں خلق فرمایا ہے. بڑا اچھا خواب دیکھا اس نے کہ اسے مال اور دولت حاصل ہوگا, مراد پوری ہوگی جو خواب دیکھا. پھر امام فرماتے ہیں اگر 5 بچے تو امام نے ایک اور آیت کو تلاوت کیا 5 کی فگر کے اعتبار سے, فرمایا برا خواب ہے جو دیکھا ہے. پھر 4 کے لیے اور 3 اور 2 1 کے لیے تمام میں آیتیں بیان کی. پھر اگر انسان خواب دیکھ کر خواب بھول جائے تو معبر علم العادات کے ذریعے سے اس کے خواب کو معلوم کر سکتا ہے خواب میں دیکھا کیا تھا. اللہ اکبر. مگر ہو آل محمد کا دامن ہاتھ میں تب نہ, اور اگر آل محمد کا دامن ہاتھ میں نہ ہو, اور یاد رکھیے تعبیر جس سے لیجیے گا کوئی نہ کوئی تعبیر تو وہ آپ کو دے ہی دے گا, لیکن ہر ایک سے تعبیر مت دیجیے گا کہ تعبیر ایک ایسا عنوان ہے کہ جو پہلی تعبیر دے دی گئی پھر انسان کے نفسیات پر اس کا اثر واقع ہو جاتا ہے. لہذا اب آئیے ایک اور طریقہ. بس لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں انتقال کے بعد, تو اپنے والدین کو خواب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک سے زیادہ طریقے موجود ہیں, میں خالی ایک بیان کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ الطور آیت نمبر 21, الذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإیمان الی آخر آیت. سورہ طور آیت نمبر 21, 7 دن تک پڑھنا ہے 111 مرتبہ. 7 دن تک پڑھنا ہے 111 مرتبہ. حالت خواب میں والدین سے ملاقات ہو جائے گی اور خدا مرادیں پوری فرما. صلوات پڑھے محمد. اگر خواب میں اپنے مرحوم والدین کو انسان دیکھنا چاہتا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی علماء نے بیان کیا. سورہ طور آیت نمبر 21, 7 دن تک 111 مرتبہ پڑھیے, لمبی آیت نہیں ہے, آیت الکرسی کی طرح سے نہیں, چھوٹی آیت. تو حالت خواب میں انسان کا اپنے والدین کو دیکھنا یہ بھی ایک موضوع ہے. اور بہرحال انسان خواب اگر ایسا خوفناک دیکھے تو اپنے خوفناک خواب کو کسی اور سے بیان نہ کرے. بعض روایات میں اس کا اشارہ کیا گیا, اور اچھا خواب دیکھے تو بیان کرے تعبیر کے حوالے سے. لیکن جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ایک دعا انشاءاللہ کل بیان کریں گے, آج صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ شہزادی کونین نے 2 باتیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں. ایک, اگر کسی انسان کو نیند نہ آتی ہو تو نیند کے بلانے کی دعا, اور اگر نیند حالت خواب میں برا خواب دیکھ لے تو برے خواب کے اثرات سے بچنے کی دعا. کبھی کبھار تو اس حد تک انسان پر خواب کا اثر ہوتا ہے. آپ غور کیجیے گا کہ سوتے ہوئے اب ایام عزا چل رہے ہیں, اور جب ایام عزا چل رہے ہوں تو اس اعتبار سے انسان کے ذہن میں زلجنہ، علم، تازیہ، تابوت وغیرہ، ماتم، مجلس رہتی ہے، ٹھیک؟ تو خواب میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے اکثر اس طرح کے اشارے محسوس ہوں، لیکن پھر یہاں دلا دوں بات آپ کو، ہمارا مذہب بشارت خواب کی بنیاد پہ نہیں ہے.
کیا بات ہے!
لوگ بسا اوقات کہتے ہیں بشارتی علم نکال رہا ہوں. وہ اگر خواب نہ دیکھتے تو کیا مولا عباس کا علم نہ نکالتے؟ اللہ اکبر! بشارتی مجلس کر رہا ہوں تو کیا اگر خواب میں مجلس حسین کو نہ دیکھتے تو کیا مجلس نہ کرتے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک خیال ہو سکتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اصلاً میرا اور آپ کا مذہب اور مسلک حقیقت کی بنیاد پر ہے، خواب کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم تو جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی حقیقت سے قریب دیکھتے ہیں.
دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری!
یا علی!
حضرت آنے کے رامی قدر سلامت رہی ہے، سلامت رہی ہے. بعض
روایتوں نے یہ جملہ بیان کیا کہ جب انسان برا خواب دیکھے تو اٹھ کے بیٹھے، آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور تین دفعہ اپنے لعاب کے اشارے کو، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، یا یہ کہیے کہ اشارتن میں بیان کر دیتا ہوں، کہ پھونک مار دینا یا دھتکار دینا، اچھا لفظ اردو کا یہ دھتکار دینا، جیسے کسی کو دھتکار دیتے ہیں نا ویسے، تین دفعہ. اب یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ باتیں اور سامنے آئیں کہ انسان کے خوراک کا اثر بھی انسان کے خواب پر ہوتا ہے. جیسی خوراک لیں گے ویسا خواب آئے گا. خوراک تبرک ہو، کیا کہنا، اور خوراک ذکر حسین کے عنوان سے آپ کے ہاتھوں میں آئے اور تبرک ہو، آنکھوں میں آنسو لیے بھی سوئے. البتہ جناب دانیال علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ انسان جب خواب دیکھنے کا ارادہ کر کے سوئے تو ذرا کم کھائے، نہ بالکل خالی پیٹ ہو اور نہ پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کے بعد باوضو ہو کر اور اپنی داہنی کروٹ پہ سوئے، انشاءاللہ وہ اگر چاہتا ہے کہ حالت خواب میں اسے کوئی خبر دی جائے تو، اگر مومن ہے تو مومن کا خواب کافر کے خواب سے، منافق کے خواب سے بہت بہتر ہوتا ہے، جیسے خود مومن بہتر ہے. اور چونکہ آج تین سفر، دو سفر کی تاریخ اور تین سفر کی شب، جناب زید شہید کے بارے میں دو جملے سے کل بات پڑھے، محمد والے محمد بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے. تین شخصیات، پہلی شخصیت محمد حنفیہ، ایک شخصیت مختار ثقفی، ایک شخصیت جناب زید شہید. تینوں شخصیات کے بارے میں آپ کو دو طرح کی رائے علماء کی ملے گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد حنفیہ ہوں یا مختار ہوں یا زید شہید ہوں، ہم ایک بات جانتے ہیں، خون حسین کے انتقام لینے والوں میں، خون حسین سے محبت کرنے والوں میں، ان نفرات کا نام برحال اہل بیت کے ماننے والے احترام سے لیتے ہیں. جناب زید شہید کے بارے میں، ہجرت کا 121 برس تھا، آپ نے محرم میں خروج کیا تھا، حاکم وقت کے خلاف، اور حکومت آل محمد کا حق ہے اور آل محمد کے مظالم کے انتقام کے حوالے سے. جناب زید کون ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کے فرزند،
محمد آل محمد،
اب چوتھے امام کے بیٹے تو پانچویں امام کے بھائی ہوئے اور چھٹے امام کے چچا ہوئے. میں نے اس لیے رشتے بیان کیے کہ میں آپ سے کچھ روایتیں شیئر کر سکوں. تو پہلی بات تو یہ, جب جناب زید پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کنیز تھی, ام ولد, اور ام ولد اس کنیز کو ہی کہا جاتا ہے جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے. آپ کی پیدائش پر میرے چوتھے امام نے تفاؤل قرآن کیا, جو روایت میں نے پڑھی پڑھ رہا ہوں, تفاؤل قرآن کیا. اور تفاؤل قرآن میں جو آیت سامنے آئی ہے, اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. سورہ توبہ آیت نمبر 111. امام نے قرآن کو بند کی فرمایا, اس بچے کا نام زید ہوگا. خوب, زید کس کا نام ہے اصلاً؟ زید مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام. زید نام مولا کائنات کے ناموں میں سے. اور چوتھے امام جب اس بچے کے لیے نام تفاول فرماتے ہیں قرآن مجید سے, تو آیت میں جہاد کا تذکرہ تھا, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. یہ چوتھے امام نے اپنے فرزند کا نام زید رکھا. تو زید نام چوتھے امام کا عطا کیا ہوا, اور نام مولا متقیان. اس کے بعد خاص طور سے جب اپنے چچا کو یاد کرتے تھے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, تو فرماتے تھے ہمارے چچا زید اگر خروج کرنے سے پہلے مسجد سہلا میں دو رکعت نماز پڑھ لیتے تو ان کی 2 سال کی زندگی اور بڑھ جاتی. جناب زید اللہ اکبر, ایک ایسی شخصیت کہ بہت عظیم جہاد کیا اور سفر کی 2 تاریخ کو شہید کیے گئے, اور یہ واحد شہید ہے جسے دفن کرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا گیا. آپ کی لاش کو گلیوں میں گھمایا گیا. اللہ اکبر. عزیزو, چونکہ سفر کا مہینہ بھی ہے, اور سفر کے مہینے میں 2 تاریخ ایک اور حوالہ بھی ہے. 2 تاریخ کو, یعنی آج کے دن, لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پیش کیا گیا تھا. تو زید کا واقعہ 121 سن ہجرت کا ہے. پھر آپ کے جس میں مقدس کو آگ لگا دی گئی, یہ تمام مصائب تھے آل محمد کی اولادوں کے لیے. اللہ اکبر. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ زید جب آپ نے خروج کیا, آپ کے ساتھ ماں بہنیں ساتھ نہیں تھیں. جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ اکیلے تھے, ساتھیوں کے ساتھ شہید کیے گئے. وہاں غربت آئے دربار یزید میں آج آل محمد کے پیش کیے جانے کی تاریخ برداشت کر سکتے ہیں؟ شرابی کا دربار تھا, اور ایسا دربار تھا کہ جہاں کسی شریف انسان کے لیے جانا بڑا مشکل امر تھا. اور ایسے دربار میں آل محمد کی بیویوں کو, اللہ اکبر, خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت کسی مومن پر آئے کہ کسی ایسے نامناسب ماحول میں اس کے گھر کی خواتین کے نام لیے جائیں. اور وہ قیامت کا وقت تھا جبکہ یزید پوچھتا تھا, بتاؤ کون کون سی بیویاں کھڑی ہے, اور ملون شمر جو تھا ایک ایک بیوی کا نام لیتا تھا. کلیجے ہل جاتے تھے. ایک مرتبہ نام لیتے لیتے جناب زینب کبرا کا نام لیا گیا. کہتا ہے یزید, مجھے زینب سے ہم کلام ہونا ہے. سامنے سے تمام خواتین کو ہٹا دیا جائے. سب خواتین کو کیسے ہٹایا گیا؟ جلاد ہاتھ میں تازیانہ لے کر آگے بڑھا, اور بیبیاں جناب زینب کے سامنے سے دائیں یا بائیں ہونے پہ مجبور کر دی گئیں. واہ غربتا, سب بیبیاں کو تو ہٹا دیا گیا مگر ایک بیبی ہے اس پر ہمت نہیں پڑ رہی ہے, کون ہے کہ یہ اماں فضلہ ہے, اماں فضلہ ہے. جیسے ہی یزید کہتا ہے اس سیاہ حبشی خاتون کو بھی سامنے سے ہٹا دیا ہے, مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنا ہے. اللہ اکبر, جلاد تازیانہ اٹھائے ہوئے جیسے ہی اماں فضلہ کی طرف پڑا, فضلہ نے دربار میں بیٹھے ہوئے حبشیوں کو دیکھا, آوازی حبشہ کے رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, ارے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے علاقے کی شہزادی پر یہ نامحرم تازیانہ مارنا چاہتا ہے. وہاں غربت آیا, جیسے ہی فریاد کی فضلہ نے, تمام 500 حبشی تھے کھڑے ہو گئے, تلواریں نکال لی. اپنا حکم واپس لے لے, ہم ورنہ خون کی ندیاں بہا دیں گے. یزید گھبرا گیا کہیں دربار میں اختلاف نہ ہو جائے. بس میں اتنا کہوں گا, محفظہ بڑا نے کام کیا, زینب کا پردہ بن کے کھڑی رہی, مگر دل زینب پر قیامت گزر گئی. رخ کیا مدینے کا نانا, بھرے دربار میں فضلہ کی حمایت میں تلواریں نکل آئی. ارے کوئی یہ نہیں کہتا کہ محمد کی نواسی زینب, علی و فاطمہ کی لاڈلی حسین کی دکھیار